فورس ماضی کی نسل کی مانند امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے محبوب فرزندوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام بسیجی اور رضاکار جوانوں کو اپنی قدر و منزلت کو سمجھنا ہوگا اور انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ دانش و خرد مندی، بلند عزم و حوصلے اور صحیح اندیشی کے ساتھ اور خدائے دانا و توانا پر اعتماد و یقین کر کے ملک و قوم کے عام مسائل کے حل میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایرانی قوم کا اس بارے میں کئی عشروں کا تجربہ بھی ہے۔ گزشتہ 4 عشروں کے دوران ایران کی عوامی رضاکار فورس بسیج نے نہ صرف فوجی و دفاعی شعبوں میں ایران کے اسلامی جمہوری نظام کا دفاع کیا بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ہمیشہ نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کے ایک اہم مرکز کی حیثیت سے ملک میں بسیجی افکار کے فروغ میں حاصل ہونے والی کامیابی نے اس عوامی رضاکار فورس کو علاقے کی دیگر اقوام کے لیے ایک بہترین نمونے عمل میں تبدیل کر دیا ہے۔ سامعین، عوامی رضاکار فورس بسیج ملت ایران کی عزت و حیثیت اور طاقت و سیکورٹی کا مضبوط ستون ہے۔ امریکہ اور مغرب نے سیاسی، اقتصادی اور سماجی میدانوں میں عالم اسلام اور اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کی، لیکن ان کی کوششیں بسیج کے جوانوں کی ہوشیاری سے ناکام ہو گئیں، اس لیے کہ جہاں بھی بسیجی افکار کار فرما رہے ہیں وہاں دشمن پسپا ہونے پر مجبور ہوا، اور دشمن نے جس میدان میں بھی ایران پر دباؤ ڈالا اس میں ایران نے زیادہ ترقی و پیش رفت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کے بارے میں فرمایا کہ بسیج عوام کے اندر سے سامنے آنے والا اور عوام کا نمائندہ ادارہ ہے، اور بسیجی عوام الناس کا ہی حصہ ہوتے ہیں جو عظیم الہی اہداف کے لیے انتھک جذبے سے سرشار ہر اس میدان میں جہاں ان کی ضرورت پڑے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی توانائیوں کا مظاہرہ اور اس راستے میں آنے والے خطرات کا بلا خوف و خطر مقابلہ کرتے ہیں۔ بے شک انقلابی اقدامات کی پیش رفت کے عوامل میں سے ایک بسیج مستضعفین یا عوامی رضاکار فورس بسیج ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کو ملت ایران کا عظیم سرمایہ اور خدا داد ذخیرہ قرار دیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کے یوم تاسیس کے موقع پر جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں فرمایا ہے کہ عوامی رضاکار فورس بسیج امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عظیم اور درخشاں یادگار پاکیزگی، خلوص، بصیرت، مجاہدت اور قومی طاقت کا نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملکی دفاع کا میدان ہو یا عوام کو وسیع تر خدمات فراہم کرنے کا معاملہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا میدان ہو یا ملک میں روحانی اور اخلاقی ماحول پیدا کرنے کی تگ و دو، ہر جگہ عوامی رضاکار فورس کا نام سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں ایمان، عزم، احساس ذمہ داری اور خود اعتمادی کو عوامی رضاکار فورس بسیج کا اہم ترین ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ عناصر خود نعمت الہی اور الطاف خداوندی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوامی رضاکار فورس بسیج کو ایرانی قوم کے لیے خدا کی عطا کردہ عظیم نعمت اور سرمایہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس قوم کے دشمن شروع سے آج تک اسے نابود کرنے یا کم از کم غیر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ خدا پر توکل، خلوص اور منصوبہ بندی کے ساتھ قدم آگے بڑھانا عوامی رضاکار فورس بسیج کے عہدیداروں اور کارکنوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ خیال رہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور عالمی سامراجی طاقتوں کے مفادات ختم ہو جانے کے بعد دشمنوں کی سازشوں اور فتنہ پروری میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور اسلامی انقلاب ایران کے عظیم قائد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عوامی رضاکار فورس بسیج کی تاسیس کا تاریخی فرمان جاری کیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ملتے ہی ایران بھر کے نوجوان نوجوان رضاکارانہ طور پر اپنے ملک پر مسلط کی گئی جنگ میں حصہ لینے کے لیے نکل پڑے اور 8 سال تک جاری رہنے والے دفاع وطن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلامی انقلاب کے نوخیز پودے کو تحفظ فراہم کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ
سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی بعض اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ روزنامہ جامع جم: پارلیمنٹ اور عدلیہ کے مشترکہ اجلاس میں قانون کے سب سے برتر ہونے پر زور۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان کا قومی ٹی وی پر مفصل براہ راست انٹرویو، مختلف داخلہ و خارجہ مسائل پر گفتگو۔ قومی ذرائع ابلاغ اور طلبہ کے درمیان تعمیری رابطے کی ضرورت، آئی آر آئی بی کے سربراہ پیمان جبلی۔ اور یہ ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ شام کی عرضی سالمیت کا تحفظ ایران کی علاقائی اسٹریٹجی ہے۔ شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں صدر ایران کا دو ٹوک بیان: ہم حزب سابق شام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا بیان۔ شام کے شمال میں دہشت گردوں کی فتنہ انگیزی کو ابھی 6 دن بھی نہیں گزرے کہ وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، دہشت گردوں کا ایک سرغنہ بھی ہلاک، کیہان کی اہم رپورٹ۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ جسارت کی کچھ اہم سرخیاں۔ مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی صلاحیت رکھتے ہیں آرمی چیف۔ پختونخوا کابینہ کا اجلاس کرم میں قیام عمد کے لیے جامع ایکشن پلان منظور، حیدرآباد سندھ پبلک سروس کمیشن کی اپیل مسترد، حکومت پی پی کے تعاون سے دریائے سندھ کو قتل کر رہی ہے عوامی تحریک، پاکستان نے پہلی بار برانڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت لیا، چین میں طیاروں سے زیادہ تیز رفتار ٹرینیں بنانے کی تیاریاں، اسرائیل کا غزہ پر انسانیت کو شرما دینے والا ممنوع ہتھیاروں کا استعمال۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ جنگ کے آج کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے معذوروں کا عالمی دن اور ہم۔ اخبار لکھتا ہے کہ آج دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر بسنے والے تقریباً 3.5 کروڑ معذور عوام، جنہیں اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے مگر بالکل بھی سمجھا نہیں جاتا، ان کے ساتھ حکومت، معاشرے، اداروں اور اپنوں کا سلوک و رویہ نفرت آمیز اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 77 سال گزرنے کے باوجود بھی معذور افراد کو معاشرے پر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس کی حیثیت ایک بھکاری سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آتا ہے۔ معذور افراد کو سڑکوں اور چوراہوں پر بھیک مانگتے ہی دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے معذور نہیں ہوتا، بلکہ پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے معذوری اس کا مقدر بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں معذوروں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بالکل یہی رویہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف نظر آتا ہے۔ کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ ان کے لیے کوئی سہولت یا آسانی پیدا کرنے کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دیتا۔ پورے ملک میں کہیں بھی معذوروں کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، کسی دفتر، کسی ادارے، کسی سرکاری یا پرائیویٹ بلڈنگ میں ویل چیئر کے لیے راستے موجود نہیں ہیں۔ چھوٹے بڑے شاپنگ سینٹرز، پلازا، ہوٹلوں، ریسٹوران میں ویل چیئر افراد کو لے جانے کا انتظام نہیں، ریلوے ہو یا پرائیویٹ بسیں، ویگنیں، کہیں بھی ویل چیئر کی رسائی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جدید انداز میں بننے والی میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین بھی معذور افراد کو رسائی نہیں دے گئی۔ کہیں کوئی ایسا کلچر سینٹر، پارک، تفریح گاہ، سینما گھر، تھیٹر یا کوئی اور جگہ ایسی نہیں جہاں معذور افراد اپنی ویل چیئر پر بآسانی جا سکیں؟ اس ملک میں معذوروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آخر یہ بنیادی اور ضروری سہولیات کب ملیں گی اور کون یہ بنیادی سہولیات فراہم کرے گا؟ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حال ہی میں حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ سہولیات دی گئی ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دراصل جب کوئی بھی انسان کسی طرح کی معذوری میں مبتلا ہوتا ہے یا وہ پیدائشی معذور ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وسائل پیدا کرے، اس کی ریہیبلیٹیشن کرے یا تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ حکومتوں کے پاس وسائل موجود ہیں مگر شعبوں میں انہی وسائل کے اندر رہ کر کام ہو رہا ہے تو کیا معذوروں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا؟ پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود نہیں جہاں معذور افراد کی مکمل بحالی ہو سکے اور پھر انہیں یہیں پر مختلف ہنر سکھا کر روزگار فراہم کیا جا سکے اور انہیں معاشرے کا باعزت شہری بنایا جا سکے۔ 77 برسوں میں معذوروں کی سپورٹ یا موٹیویٹ کرنے کے لیے آج تک کیا ہوا؟ اجتماعی سطح پر نہ صحیح، انفرادی سطح پر جو معذور افراد اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے اور دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ کچھ شخصیات معذور ہونے کے باوجود ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں کہ وہ نہ صرف معذوروں کے لیے بلکہ نارمل افراد کے لیے بھی حیرت انگیز مثال ہیں۔ ان کی زندگی کی جدوجہد سے ہر ایک کو حوصلہ موٹیویشن اور عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کا سبق ملتا ہے، مگر یہاں ان کی حوصلہ افزائی تو درکنار ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 77 برسوں میں پہلی بار ایک معذور کو سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ حکومت کی قائم کردہ 5 کمیٹی نے اس کا نام سول ایوارڈ کے لیے فائنل کر دیا اور آخر میں یہ نام حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر اور وزیر اعظم آفس گیا۔ آخری وقت تک یہ نام فہرست میں شامل تھا، لیکن جب یہ فہرست میڈیا پر جاری کی گئی تو اس معذور شخصیت کا نام اس میں سے غائب تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی معذور کی خدمات کے اعتراف میں 100% میرٹ پر ایوارڈ دیا جا رہا تھا اور اس سے پورے پاکستان کے معذوروں کو ایک حوصلہ ملتا، وہ بھی باعزت اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح جدوجہد کرتے، لیکن اس شخصیت کا نام ایوارڈ لسٹ سے نکال کر بری طرح حوصلہ شکنی کی گئی۔ حکومت کو چاہیے کہ اجتماعی سطح پر ان کے لیے سہولیات پیدا کرے اور معذوروں کو عزت و باعزت روزگار فراہم کر کے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھائے۔ اگر معاشرے کے ان دکھی افراد کی زندگی میں خوشحالی اور سہولتیں آئیں گی تو اس کے پورے ملک پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اور پورے ملک میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ سامعین، اب آئیے ہندوستانی اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے روزنامہ قومی آواز کی اہم سرخیاں۔ اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں احتجاج، اڈانی معاملے پر جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ، سنبھل تشدد پر بھی سوالات۔ سنبھل میں سازش سے تشدد ہوا، کھدائی ہوگی تو اتحاد متاثر ہوگا، لوک سبھا میں اکھلیش یادو کا بیان۔ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نئی سوچ اور نئی ڈیل کی ضرورت ہے، راہل گاندھی۔ دہلی کی جانب کوچ کرنے والے کسان، نوئیڈا میں ڈٹے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ سنبھل کے بعد بدایوں میں شمسی جامع مسجد پر تنازعہ، ہندو فریق کا مندر کا دعویٰ۔ اکال تخت نے سکھبیر بادل کو جوتے اور برتن صاف کرنے کی سزا دی، رام رحیم کو معافی سمیت 4 غلطیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی نہ ہونے پر مشرق وسطی کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس میں ایک اہم مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے ہر مسجد کی تہ میں بھگوان۔ مضمون نگار عبد الغفار صدیقی لکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک مسجد اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کے نیچے کسی نہ کسی مندر کے ہونے کی بات کہہ کر مختلف عدالتوں میں درخواستیں دی جا رہی ہیں اور عدالتیں ان درخواستوں کو نہ صرف سماعت کے لیے منظور کر رہی ہیں بلکہ فی الفور ایکشن بھی لے رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کے نزدیک ملک اور سماج کا سب سے اہم ایشو یہی ہے۔ پہلے سنبھل اور اس کے بعد اجمیر کے معاملے میں عدالتوں نے جو رویہ اپنایا ہے، اس سے بھارت کی عدلیہ کی شفافیت پر سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں تو بھارتی مسلمانوں کو عدالتوں سے کم ہی انصاف ملا ہے، جس کی ایک بڑی مثال خود بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود بھارتی مسلمان اور ان کے رہنما جس قدر عدالتی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور کوئی کرتا نظر نہیں آتا۔ یہی حال تو ہے ہی، ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اور ہوگا بھی کیا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ مسلمان اکٹھے ہوں گے، احتجاج کریں گے تو ان پر گولیاں چلا دی جائیں گی، وہ عدالت جائیں گے تو تاریخیں لگا دی جائیں گی، وہ کسی سیاسی پارٹی سے فریاد کریں گے تو انہیں یہ کہہ کر ذلیل کر دیا جائے گا کہ تم لوگ ہماری پارٹی کو کھل کر ووٹ نہیں کرتے۔ اپنی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب دیکھیں تو وہ ظالموں کی مدح سرائی میں رتب اللسان نظر آئیں، پھر آخر کریں کیا مسلمان؟ یہ سوال آج ہر کسی کی زبان پر ہے۔ مسلمانوں کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ حکومت نفرت بھڑکا رہی ہے، وہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کے وزراء آتش بیانی کر رہے ہیں، عدالتیں قانون اور آئین کا مذاق بنا رہی ہیں، یہ ساری باتیں درست، انہیں یہی کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کا یہی رول متعین کیا ہے، اسے شرنگیزی کرنے کی ذمہ داری عرش الہی سے عطا ہوئی ہے، آپ شیطان سے یہ امید کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان ہندوستان میں الگ نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خاندان کے ماحول میں اولاد اور والدین کے تعلقات کی نفسیات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سامعین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز سقراط کی زندگی کے ایک واقعے سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سقراط پر مقدمہ چلائے جانے سے قبل اس سے پوچھا گیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سقراط نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایتھنز کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ کر عوام سے چیخ کر کہوں کہ اے دوستوں، کیوں طمع و لالچ میں پڑھ کر اپنی زندگی کے بہترین ایام مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہو، جبکہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طرح کوشش نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی اپنی دولت و ثروت کے وارثوں کی تعلیم و تربیت کی بھرپور کوشش نہیں کرتے۔ اولاد کی تربیت ایسا امر ہے جو ہمیشہ ہی عظیم انسانوں کے لیے مرکز توجہ رہا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہا ہے اور اس کا مناسب طریقہ کار بیان کیا ہے۔ اولاد کی تربیت وہ اہم فریضہ ہے جو پہلی منزل میں والدین کے ذمے ہے، اور پھر معلمین، اور پھر مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مثبت تبدیلی، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، بچوں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں غیر صالح بچے جنم لیں اور پلے بڑھیں تو ان کا غلط رویہ خامخواہ معاشرے پر برے اثرات مرتب کرے گا، اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچوں کے اندر بہت سی غلط عادتیں ان کے سلسلے میں والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خاندان تربیت کے بنیادی رکن کی حیثیت سے بچوں کی تربیت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر بچپن میں خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور چونکہ خاندان بچوں کی تربیت کا مرکز ہوتا ہے، لہذا عام رابطے کے سلسلے کی بہت سی مہارتیں زندگی کے ابتدائی برسوں میں ہی سیکھ لی جاتی ہیں۔ اس بنا پر بچوں کے اخلاقی فروغ میں خاندان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم کے سورہ تحریم کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خاندان کو اس آگ سے بچاؤ جو انسانوں اور پتھروں کی ہوگی۔ خداوند عالم اس آیہ کریمہ میں مومن والدین کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ اور ان کی طرف سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ یہ ایک تربیتی مطالبہ ہے جو تمام افراد خاندان سے متعلق ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے اور وہ کون سے مرحلے طے کرتی ہے؟ نفسیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تربیت کا مطلب صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ہے۔ والدین وہ پہلی ہستی اور شخصیت ہوتے ہیں جن کا سروکار بچوں کی تربیت سے ہے، لہذا ان کی ذاتی اور فطری ضرورتوں کی بنیاد پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور تربیتی امور پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تربیت میں موقع و محل کی شناخت ایک نہایت اہم اور ضروری امر ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے رویے میں خرابی کی ایک وجہ تربیت میں جلد بازی یا سستی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کی لیاقت و صلاحیت صدف میں بند گوہر کی مانند ہوتی ہے، اگر صدف کو وقت سے پہلے توڑ دیا جائے تو ناقص گوہر ملتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فطری تقاضوں کی حامل ہوتی ہے اور اسے بتدریج طے کرنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے یا اس کے فروغ پانے اور پروان چڑھنے کے مرحلوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائے حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے، اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کسرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کوئی سی فکر سے عام ہے یہ میں خمینی کا پیغام ہے یعنی یار حسین کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت قط رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھر.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. قومی ٹی وی پر صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی گفتگو. شام میں دہشت گردوں کی سرکوبی اور ان کے حامیوں کی مذمت پر زور. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے خلاف یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا. مشہد مقدس میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا وزارتی اجلاس، وزیر خارجہ کا خطاب، موجودہ حالات میں اجلاس کی اہمیت پر زور۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ٹاسک فورس کی میٹنگ، فسادیوں اور بلوائیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا گیٹ کے سامنے اپوزیشن اراکین کا احتجاج، پارلیمنٹ آمریت کے بجائے سب کی مرضی سے چلانے کا مطالبہ۔ سمعین، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شام میں دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کی مذمت اور دہشت گردوں کی سرکوبی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پیر کی رات قومی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے روس اور چین کے صدور سے اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ہے اور طے پایا ہے کہ ان ملکوں کے ماہرین تہران کا دورہ کریں اور تیل، گیس، بجلی اور شاہراہوں سے متعلق معاہدوں کو آخری شکل دی جائے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ہندوستان اور عراق سے بھی ہمارے سمجھوتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ علاقائی اقتصادی تعاون بڑھایا جائے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پڑوسی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے درمیان تفرقہ انگیزی کی کوششوں میں ہیں، اسی لیے ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے۔ صدر ایران نے اپنی گفتگو میں یورپی پابندیوں کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ یورپ والوں نے ایک بار پھر اپنا دوسرا رخ دکھا دیا اور امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران کی جہاز رانی پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے شام کے حالات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ شام میں دہشت گردوں نے جو کام کیا ہے وہ سلامتی کونسل کے فیصلے کے خلاف ہے، دمشق کو سلامتی کونسل میں اس کی شکایت کرنی چاہیے اور جو ممالک دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے حالات کے بارے میں وہ عنقریب روسی صدر سے ملاقات کریں گے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے بتایا کہ اس مسئلے میں سفارتی میدان میں بھی کوششیں جاری ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے وزیر خارجہ نے ترکیہ کا دورہ اور وہاں ترک رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج ہم نے اپنے چند پڑوسی ملکوں کے سربراہوں سے گفتگو میں اتفاق کیا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ دہشت گرد علاقے میں جنگ و خونریزی کا بازار گرم کریں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب نے ایران کے خلاف یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے قرارداد 22-31 کی خلاف ورزیوں کا قرارداد 22-31 کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام یورپی ٹرائیکا کے خط کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی نے مذکورہ دونوں اداروں کے سربراہوں کے نام اپنے مراسلے میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں یورپی ٹرائیکا کے دعووں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر نکل جانے اور یورپی ٹرائیکا کی وعدہ خلافیوں کے جواب میں انجام دیے گئے ہیں اور جے سی پی او کی دفعہ 26 اور 36 کے مطابق ہیں۔ اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ یورپی ٹرائیکا نے پابندیاں ختم کرنے کے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جہاز رانی نیز شہری ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں پر نئی پابندیاں لگا کر معاندانہ پالیسیاں جاری رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سربراہوں کے نام اس مراسلے میں آئی اے ای اے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے شفاف اور تعمیری تعاون کا ذکر کرتے ہوئے سیف گارڈ معاہدے کی پابندی نہ کرنے کے یورپی ٹرائیکا کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ مراسلے میں یورپی ٹرائیکا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جے سی پی او اے اور قرارداد 22-31 کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے اپنے مراسلے میں آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنر سے ایران مخالف قرارداد منظور کرانے کے امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کے اقدام کو حقائق کے منافی قرار دیا۔ ایران کے مقدس شہر مشہد میں ای سی او کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 28th اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ نے اس اجلاس کو علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کا ایک موقع قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ای سی او کو مزید مضبوط بنانے اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینا ہے اور یہ اجلاس اس سلسلے میں تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے صوبہ خراسان کی گنجائشوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی پرکشش مقامات کے علاوہ اس صوبے میں بہت زیادہ اقتصادی، تجارتی، سیاحتی، زرعی، قومی اور علاقائی پوٹینشل پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خطے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 1 سے زیادہ عرصے سے غزہ اور لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور حالیہ دنوں میں شام میں بھی تکفیری گروہوں کے جرائم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اجلاس سے پہلے غیر ملکی مندوبین کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف سے استقبالیہ دیا گیا۔ استقبالیہ سے خطاب میں روضہ مبارک کے متولی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقدس مرکز ہے جس کی زیارت کے لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی یہاں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دینی، سماجی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت سے یہ اقوام کے درمیان یکجہتی بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر ای سی او کے سیکرٹری جنرل مجید خان نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کا مہمان ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز عالم اسلام بالخصوص ای سی او کے اراکین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ای سی او کے رکن اکثر ممالک کے عوام مسلمان ہیں جو اس مقدس مرکز کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل نے شام کے شمال مغرب میں واقع صوبہ حلب کے علاقوں میں دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شامی فوج کی پیش قدمی کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شام کے شمال مغربی صوبہ حلب کے علاقے السفیرہ کی جانب شامی فوج کی پیش قدمی میں تیزی آنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں دہشت گرد گروہوں کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ دنیسنا مزاحمتی گروپوں سے وابستہ ایک ذریعے نے تصدیق کی ہے کہ ہما کے شمال اور مشرق اور حلب کے جنوب میں محاذوں پر شامی فوج کو ساز و سامان اور امداد روانہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شامی فوج نے روس کے جنگی طیاروں کی مدد سے حلب کے مضافات میں گزشتہ 5 کے دوران تحریر شام سے وابستہ 1000 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ 27 کی صبح سے بعض ممالک کی حمایت میں غیر ملکی دہشت گردوں نے حلب کے شمال مغرب، مغرب اور جنوب مغرب میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ شامی فوج نے بھی گزشتہ دنوں اس ملک میں دہشت گردوں کے زیر قبضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا پہلا جواب دے دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بدھ 27 کی صبح سے شروع ہونے والی جنگ بندی کا صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کیے جانے کے بعد پہلی بار جواب دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا کہ صہیونی حکومت کی مسلسل خلاف ورزیوں کے جواب میں اس کے مجاہدین نے کفر شعبہ کی پہاڑیوں پر واقع صہیونی فوج کے رویسات العلم صہیونی فوج کے رویسات العلم اڈے پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا کہ اس نے یہ جوابی حملہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے متعلقہ عالمی اداروں سے بار بار کی جانے والی درخواستوں کے بے نتیجہ رہنے کے بعد کیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں پر فائرنگ کے علاوہ بیروت سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے بھی کیے ہیں، جن میں متعدد عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ تحریک حماس نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکام اپنے جنگی قیدیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت میں صہیونی قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکت کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کو تمام صہیونی قیدیوں کو جان کا خطرہ لاحق ہونے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت میں اب تک 33 صہیونی قیدی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ سبھی صہیونی قیدی صہیونی فوج کی جارحیت میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تحریک حماس نے باقی بچے صہیونی قیدیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے بارے میں سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ نیتن یاہو کے جنگی جنون میں ان قیدیوں کی بھی جان چلی جائے، ضروری اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف نے دھرنوں میں قانون پامال کرنے کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں 24 نومبر کے دھرنے میں فسادات کا جائزہ لینے کے لیے قائم ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس اجلاس میں کہا کہ دھرنوں کے دوران قانون شکنی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی میں پیش رفت کا ہفتے وار جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر تھے، اسلام آباد پر یلغار اور ہنگامہ کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس بنائی جائے گی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کے اراکین کے مظاہرے کی خبر ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے گیٹ کے سامنے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے مظاہرہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے انجام پانے والے اس مظاہرے میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے حکومت سے ایوان میں عوامی مسائل پر بحث کا مطالبہ کیا۔ حزب اختلاف کے اراکین نے حکمران جماعت پر پارلیمنٹ کو آمرانہ انداز میں چلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو منمانی طریقے سے نہیں بلکہ سب کی رضامندی سے چلائے جانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے انڈیا گروپ کے لیڈروں نے مودی اڈانی ایک ہے کے بینر کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی اور حال ہی میں کیرلا کی وائناڈ نشست سے ایم پی منتخب ہونے والی کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور فائنل میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا۔ فائنل میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹ سے شکست دی۔ پاکستان نے 140 رنوں کا ہدف 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی بلائنڈ ٹیم کی جانب سے نثار علی 72 رن بنا کر ناقابل شکست رہے، جبکہ محمد صفدر نے آؤٹ ہوئے بغیر 47 رنوں کی اننگ کھیلی۔ بنگلہ دیش کی بلائنڈ ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 139 رن بنائے تھے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے عارف حسین 54 رن کے ساتھ نمایاں رہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بلائنڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نیپال کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ پاکستان کے شہر ملتان میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے نیپال کو 10 وکٹ سے شکست دی تھی۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کی ایک فیکٹری میں ہونے والے زوردار دھماکے میں کم سے کم 4 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست گجرات کے بھروچ ضلع کے علاقے انکلیشور میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں منگل کی دوپہر کو زوردار دھماکہ ہوا جس میں کم سے کم 4 مزدوروں کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ فیکٹری کے اسٹوریج ٹینک میں ہوا جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ کیمیکل پروسیس کے دوران اسٹیم پریشر پائپ پھٹنے سے ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بھروچ کے ایس پی میور چاوڑا نے بتایا کہ دھماکے کے وقت مزدور اسٹوریج ٹینک کے اوپر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک شدگان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پہنچی اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 kHz پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے گھر بار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نمتقی نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ